المرسلين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته من الأمين نعمة الله ولا أعداءه المجنون لا يوم الدين
سبود الفقه کے آخری دو قاعدے بیان کیے جا رہے تھے. قاعدہ اضطراب جس پر گفتگو مکمل ہو چکی تھی تو مختصر ترین الفاظ میں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی عمل سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد اسے یہ شک ہو کہ جو کام میں نے ابھی انجام دیا ہے یہ صحیح طریقے سے انجام دیا ہے یا نہیں, تو اس صورت میں اس کو صحیح مانا جائے گا. اس میں فقط ایک مسئلہ آتا ہے کہ کب ہم یہ کہیں گے کہ ہم کسی کام سے فارغ ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو دو چیزیں بتائی گئی تھیں, مثلاً وضو ہے یا غسل ہے یا تیمم ہے. اس سے فراغ اس وقت مانا جائے گا کہ جب وضو یا غسل یا تیمم کے بعد یا تو موالات ختم ہو چکی ہو اتنا وقت گزر جائے, اور یا انسان کسی شرعی کام میں مصروف ہو جائے, ایسا کام جس کے لیے وضو کی یا غسل کی یا تیمم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن قاعدہ تجاوز پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی, اس کا ایک حصہ باقی رہتا تھا جسے اس وقت مختصر سے وقت میں بیان کرنا ہے تاکہ اس کے بعد ہم فقہ پر گفتگو شروع کر سکیں. قاعدہ تجاوز اس چیز کا نام تھا کہ انسان ابھی ایک عمل میں ہے. قاعدہ فراغ کہ انسان کسی عمل سے فارغ ہو گیا, عمل کو مکمل کر لیا, اس کے بعد عمل کے بارے میں شک ہوا, یا تو یہ شک ہو کہ میں نے اس کو صحیح کیا یا نہیں کیا, یا یہ شک ہو کہ اس عمل کے فلاں حصے کو میں نے کیا بھی تھا یا بھول گیا. وضو یا غسل کے بعد شک ہوا, وضو کے بعد کہ میں نے چہرہ صحیح دھویا یا نہیں دھویا, یا یہ شک ہو جائے کہ چہرہ دھویا بھی تھا یا نہیں دھویا, صحیح اور غلط کا شک ہو, یا خود اصل اس کام کے کرنے کا شک ہو کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس صورت میں قاعدہ فراغ یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح مانیں گے. صرف جو سب سے آخری جز ہوتا ہے, جو سب سے آخری جز ہوتا ہے کسی بھی عمل کا, جیسے وضو کا آخری جز ہے الٹے پیر کا مسح, غسل کا آخری جز ہے یہ مسئلہ بھی آئے گا, بہرحال جو بھی غسل کا آخری جز ہو, تیمم کا آخری جز ہے الٹے ہاتھ کا مسا, الٹے ہاتھ سے ہاتھ پھیرنا, نماز کا آخری جز ہے فلاں, اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ آخری جز کے بارے میں اگر شک ہو کہ ہم نے اس کو کیا یا نہیں کیا, تو یہ ضروری ہے کہ یا موالات ختم ہو چکی ہو یا انسان کسی اور کام میں لگ چکا ہو. نماز کے بارے میں یہ آ گیا تھا کہ اگر آخری جس سلام کے بارے میں شک ہو تو آقا خمینی کا نظریہ کیا ہے, آقا خمینی کا نظریہ کیا ہے. تو قاعدہ فراغ کے سلسلے میں ایک چیز پچھلے ہفتے پچھلے درس میں رہ گئی تھی, اسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مکمل کر دیا کہ قاعدہ فراغ یعنی وضو غسل تیمم اور نماز, ہم انہی چار عبادتوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ جب اس عبادت کے مکمل کرنے کے بعد شک ہو تو اس کو صحیح مانا جائے گا. صرف جو آخری جز ہوتا ہے ان عبادتوں کا, اس میں ایک مسئلہ آتا کہ اس کے اندر کس وقت قاعدہ فراغ چلے گا, تو میں نے بار بار بتایا کہ دو صورتوں میں چلے گا, یا موالات ختم ہو گئی ہو یا انسان کسی ایسے کام میں لگ گیا جس کے لیے اس وضو یا غسل یا تیمم کی ضرورت ہے. اور آخری جز کے علاوہ جو جز ہیں ان کے بارے میں اگر شک ہو تو چاہے موالات باقی بھی ہو چاہے کوئی اور کام نہ بھی کیا ہو, قاعدہ فراغ کا مطلب یہ کہ وہ بالکل صحیح. اور قاعدہ تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے ابھی ایک کام کو مکمل نہیں کیا, کام کے دوران میں ہے, اور یہ شک ہو گیا کہ میں جس عمل کو میں کر رہا ہوں, مثلا وضو ہے یا غسل ہے یا تیمم ہے, اس وقت جس منزل پر یا جس اسٹیج پر ہوں, اس سے پہلے والی چیز کو میں نے انجام دیا یا انجام نہیں دیا، یا اس سے پہلے والی چیز کو صحیح طریقے سے کیا یا نہیں کیا. یہ ہے قاعدہ تجاوز کہ انسان ایک عمل کے درمیان ہے، ابھی مکمل نہیں کیا، اور جس مرحلے پر ہے اس سے پہلے والے مرحلے کے بارے میں شک ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ اس صورت میں شک پہ توجہ نہیں دیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے صحیح کیا. اب یہ قاعدہ تجاوز نماز میں چلتا ہے، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ آ چکی ہے اور آقا خوئی اور خمینی کے اختلافی مسئلے کے ساتھ آ چکی. یہی قاعدہ تجاوز تیمم میں چلتا ہے. تیمم کے میں چلنے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تیمم کے دوران شک ہو جائے انسان کو، اگر شک کی دو قسمیں، یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ شک کی دو قسمیں، یا تو یہ شک ہو جائے کہ میں نے تیمم کا کوئی جز کیا ہے یا نہیں کیا، یا یہ پتا ہو کہ کیا تو ہے مگر یہ شک ہو کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو اب تیمم میں بھی قاعدہ تجاوز چلتا ہے. تیمم میں قاعدہ تجاوز کس طرح چلتا ہے کہ اگر انسان جب چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہو یہ شک ہو جائے کہ میں نے مٹی پر ہاتھ مارے بھی ہیں یا نہیں مارے. اب مٹی پر ہاتھ مارنا پہلا مرحلہ، چہرے پر ہاتھ پھیرنا دوسرا مرحلہ، سیدھے ہاتھ پہ پھیرنا تیسرا مرحلہ، الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرنا چوتھا مرحلہ. تو اب جس مرحلے کے بارے میں شک ہو رہا ہے اگر ہم اس کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے اور پچھلے مرحلے کے بارے میں شک ہوا تو اس کو پچھلے مرحلے کو بالکل صحیح مانا جائے گا. یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرتے وقت یہ شک ہوا کہ مٹی پر ہاتھ مارا بھی تھا یا یوں ہی تیمم ہم نے شروع کر دیا لاپرواہی یا غفلت میں، تو اب اگر چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ہے تو یہی سمجھیں گے کہ اس سے پہلے والا مرحلہ ہم نے صحیح طریقے سے کر لیا یعنی مٹی پہ ہاتھ مارا تھا. اسی طریقے سے جب سیدھے ہاتھ کے مرحلے میں پہنچے، سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا جا رہا، اس وقت اگر یہ شک ہو جائے اس سے پہلے کے مرحلوں کے بارے میں، یا مٹی پر ہاتھ مارنے کے بارے میں شک ہو جائے یا چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں شک ہو جائے، مگر کب ہو یہ شک؟ جب ہم سیدھے ہاتھ کے مرحلے میں آ چکے ہیں. تو اس یہاں قاعدہ تجاوز چلے گا کہ اب تک جتنا تیمم ہم نے کیا سب صحیح، نہیں صرف صحیح کی بات نہیں، یہ شک ہو جائے کہ ہم نے صحیح کیا ہے یا غلط تب بھی مانا جائے گا کہ صحیح کیا. اور اگر یہ شک ہو جائے کہ ہم ہاتھ پھیر تو رہے ہیں سیدھے ہاتھ پر مگر چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا، یہ مانا جائے گا کہ نہیں چہرے پر بھی ہاتھ پھیر لیا. اور اسی طریقے سے الٹے ہاتھ کا مسئلہ کہ اگر الٹے ہاتھ والے مرحلے میں ہم اس سے پہلے تین مرحلے گزر چکے ہیں، ہاتھ مارنے کا، چہرے کا اور سیدھے ہاتھ کا، جب الٹے ہاتھ کے مرحلے میں آ گئے تو پیچھے جتنا تیمم گزرا سب کو صحیح مانا جائے گا، صحیح بھی مانا جائے گا اور یہ بھی مانا جائے گا کہ ہم نے تینوں مرحلے کر دیے ہیں. یعنی دو میں سے جو شک بھی ہو، یا یہ شک ہو کہ چہرے پر ہاتھ کو پھیرا تھا صحیح ہے یا غلط، اس کو بھی مانا جائے گا صحیح، یا یہ شک کہ پتا نہیں چہرے پر ہاتھ پھیرا بھی ہے یا نہیں پھیرا ہے، تب بھی یہی مانا جائے گا کہ وہ بالکل صحیح. تو آپ دیکھیے دو قسم کے شک ہوتے ہیں، ایک خود اس چیز کے بارے میں کہ فلاں کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا، اور ایک اس چیز کے بارے میں کہ نہیں کام تو کیا ہے مگر صحیح کیا یا غلط کیا. تو قاعدہ تجاوز دونوں کے بارے میں جاری ہے تیمم میں بھی، مگر ایک معمولی سے فرق کے ساتھ، اور وہ معمولی سا فرق یہ کہ اگر یہ شک ہو جائے کہ جو پچھلا مرحلہ اس کو ہم نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا، تو اس میں قاعدہ اس وقت چلے گا جب اگلے مرحلے میں آپ داخل ہو چکے ہیں. مثلا چہرے کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا بھی ہے یا نہیں پھیرا، تو یہ کب ہم سمجھیں گے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا؟ جب ہم سیدھے ہاتھ کو شروع کر چکے ہیں، اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اگلا مرحلہ اسٹارٹ کر دیا، لیکن ابھی سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرنے والے تھے کہ ایک دم سے ذہن میں یہ آ گیا تو یہ کیا کر رہے ہو، چہرے کے بارے میں کیا خیال، چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا، اگلے اسٹیج میں داخل ہونے سے پہلے ایک دم سے یاد آ گیا، یاد نہیں ایک دم سے شک آ گیا. اس صورت میں اپنے شک پہ توجہ دینا ہے، یعنی قاعدہ تجاوز کام نہیں کرے گا.
قاعدہ تجاوز کام نہیں کرے گا اور یہ مانا جائے گا کہ آپ نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا ہے، دوبارہ پھیر. اور اگر یہ کم ہے جب یہ شک ہو کہ فلاں کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا، جب یہ شک ہو جائے تیمم میں تو قاعدہ تجاوز اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اس کے اگلے مرحلے میں آپ داخل ہو گئے، چاہے تھوڑا سا کیا ہو، بالکل شروع کیا مگر قاعدہ تجاوز کام آئے گا. اور اگر ابھی اگلے مرحلے کو شروع نہیں کیا، اس کی تیاری کر لی، یعنی یہ ہاتھ الٹا ہاتھ آگے بڑھا تھا، بالکل سیدھے ہاتھ کے قریب پہنچ چکا تھا، بس رکھنے والے تھے کہ ایک دم سے شک آ گیا، شروع نہیں کیا، پوری تیاری ہو گئی، شروع ہونے والا تھا اگلا مرحلہ کہ شک پیدا ہو گیا، اس صورت میں قاعدہ تجاوز بیکار ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں دے گا. اپنے شک کو صحیح مانیں گے ان معنوں میں کہ میں نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا، دوبارہ پھیر. اور اگر یہ شک ہو کہ میں نے کام تو کیا ہے، صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، اس صورت میں قاعدہ تجاوز مکمل فائدہ دیتا ہے، یعنی چاہے ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہوں تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلی چیز صحیح، چاہے ابھی داخل نہیں ہوئے بس چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فارغ ہوئے تھے کہ شک ہو گئے، صحیح طریقے سے ہاتھ پھیرا ہے یا نہیں پھیرا، یہی مانا جائے گا کہ صحیح طریقے سے ہاتھ پھیرا. اب یہ دو شک دونوں میں قاعدہ تجاوز کام آتا، مگر اس کا باریک فرق ذہن میں رکھیے، اسی سے مسئلہ بدلتا ہے، اسی سے فتویٰ بدلتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قاعدہ تجاوز تین چار چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک حج پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک کہ حج سمجھ میں نہ آئے قاعدے کی مثالیں دینا بیکار ہے. اس کے بعد تین چیزیں بچی جس میں قاعدہ تجاوز کام آتا ہے، نماز، اس کی ساری مثالیں دی جا چکی، تیمم جس کو ابھی مکمل کر دیا گیا، تیسری چیز جس میں قاعدہ تجاوز کام آتا ہے وہ ہے غسل. غسل اس کے اندر قاعدہ تجاوز کام آتا ہے. اب اگر کسی کو قاعدہ تجاوز معلوم تو وہ یہ پہچان سکتا ہے کہ آقائے خوئی کا فتویٰ الگ کیوں ہو گیا، غسل میں آقائے خمینی کا فتویٰ الگ کیوں ہو گیا. اب پہلے غسل کا مسئلہ سمجھیں کہ غسل میں بھی بالکل یہی قاعدہ لگے گا، یعنی اگر غسل کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو جائے کہ میں نے اس حصے کو کیا ہے یا نہیں کیا، تو اب اگر آپ اس کے اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں، شروع کر چکے ہیں، تو پچھلے مرحلے کو سمجھ لیں کہ میں نے کر لیا تھا. یہ میں پچھلی دفعہ بار بار بتا چکا ہوں کہ ایسے بیٹھے بٹھائے کسی کو شک نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی اس کے سامنے ایسی چیز آئی جس کی وجہ سے اسے شک ہونے لگا، مگر شریعت کہتی ہے کہ نظر انداز کر دو اس کو. اگر تمہیں شک ہے، یقین ہو گیا تو مسئلہ بدل گیا. اگر شک ہے کہ میں نے پہلے والے حصے کو کیا یا نہیں کیا اور آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے، تو اس شک پر توجہ نہ دیں اور قاعدہ تجاوز سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر ابھی اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے اور شک ہو گیا کہ میں نے یہ مرحلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ نہیں کیا تھا، قاعدہ تجاوز کو کونے میں ڈال دیں اور دوبارہ وہ عمل کرنا پڑے گا. یہ تو ہے جب وہ شک ہو کہ میں نے فلاں حصہ دھویا ہے یا نہیں دھویا. اور اگر دوسرا والا شک ہو کہ نہیں، میں نے حصہ دھو تو لیا، صحیح دھویا ہے یا غلط دھویا، اس میں قاعدہ تجاوز دونوں صورتوں میں فائدہ دیتا ہے. آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے تب بھی قاعدہ تجاوز آپ کو فائدہ دے گا اور سمجھیں کہ میں نے پچھلا جو کچھ ہے صحیح کیا. اور اگر آپ ابھی اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے، اسی مرحلے میں ہیں جس کے بارے میں شک، تو اس صورت میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا، سمجھیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے صحیح کیا. اچھا، اب اس کی مثال ہے. اس کی مثال میں آقائے خوئی اور خمینی کا فتویٰ الگ الگ ہے. وہ الگ الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک جانتا ہوگا کہ آقائے خوئی کا نظریہ یہ ہے کہ غسل میں انسانی جسم کے دو حصے مانے جاتے ہیں واجب، سر و گردن حصہ نمبر ایک اور اس کے نیچے سارا جسم حصہ نمبر دو. غسل کرتے وقت جسم کو دھونا ہے، مگر دو حصوں میں کر کے پہلے سر و گردن دھو لیں، جب وہ دھل جائے تو نچلا جسم. اور آقائے خمینی کہتے ہیں کہ غسل میں انسانی جسم کے تین حصے ہوتے ہیں، نمبر ایک سر اور گردن، نمبر دو نچلے جسم کا پہلے سیدھا حصہ کاندھے سے پیر تک، اور نمبر تین گردن کے نیچے والے جسم کا الٹا حصہ کاندھے سے لے کر پیر تک. یہ مشہور مسئلہ بھی ہے اور یہی خمینی صاحب کا فتویٰ بھی ہے. مگر آقا خوش اس مشہور مسئلے کو مستحب مانتے ہیں واجب نہیں مانتے. ان کے نزدیک واجب کیا ہے؟ دو حصے، پہلا سر و گردن، اس کے بعد نیچے کا جسم دھوئیں، کسی طریقے سے بھی دھوئیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ دو حصوں میں کر کے دھو لیں تو زیادہ ثواب ملے، مگر یہ واجب نہیں. اب آئیے قاعدہ تجاوز. قاعدہ تجاوز کا مطلب، اب ہم اس کے تین حصے ہیں غسل میں، اس لیے مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سر و گردن تو پہلا حصہ ہے، اس میں کس طرح قاعدہ تجاوز چلے گا؟ کہ سر و گردن کو دھوتے وقت شک ہو گیا کہ میں نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، قاعدہ تجاوز کام آئے گا کہ ہاں آپ نے نیت کر لی. یعنی نیت کرنا یہ بھی خود ایک حصہ غسل کا، ایک پارٹ ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہو سکتا. سر و گردن دھو چکے، نچلے حصے کو دھو رہے ہیں، شک ہو گیا کہ کیا میں نے سر و گردن کو صحیح دھویا یا نہیں دھویا. اس صورت میں اگر آپ نچلا جسم دھو رہے ہیں اور سر و گردن کے بارے میں شک ہو گیا کہ صحیح دھویا یا نہیں دھویا، قاعدہ تجاوز آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے تو پچھلا مرحلہ بالکل صحیح. بلکہ اگر آپ نے نچلا جسم دھونا شروع نہیں کیا، سر و گردن مکمل کر کے ابھی آپ فارغ ہوئے، نچلا جسم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دم شک ہو گئے، پتا نہیں میں نے صحیح دھویا ہے یا نہیں دھویا، کان کے پیچھے پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، مثلا ناک سے پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، شک ہونے لگا، قاعدہ تجاوز آپ کے کام آئے گا. کیونکہ جب صحیح اور غلط ہونے کا شک ہو تو چاہے آپ اگلے مرحلے میں چلے جائیں تب بھی صحیح، اور اگلے مرحلے میں نہ جائیں تب بھی صحیح آپ کا غسل. تو اگر یہ معلوم ہو کہ میں نے سر و گردن دھویا ہے، یہ شک ہو کہ صحیح دھویا ہے یا غلط، تو اگر آپ اگلے مرحلے میں چلے گئے تب بھی اپنے غسل کو صحیح سمجھ، اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے اور شک ہونے لگا تب بھی صحیح سمجھ. یہ کب ہے؟ جب آپ کو غسل کے صحیح یا غلط ہونے کا شک ہو. اور اگر فرض کیجئے شک یہ کہ کیا میں نے سر و گردن دھویا بھی ہے یا نہیں دھویا، اب جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ شک یوں ہی تو پیدا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئی جس کی وجہ سے ہم کو شک ہونے لگا کہ ہم نے سر اور گردن کو دھویا ہے یا نہیں دھویا. مثلا سر اور گردن بالکل سوکھا ہوا محسوس ہو رہا، شک ہو گیا کہ کیسے سوکھ سکتا ہے اتنے جلدی، میں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ بے خیالی میں اس کو دھویا ہی نہ ہو، شک ہو رہا ہے تو کوئی ریزن ہو، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہم ہو رہا، وہم ہے کہ بغیر کسی ریزن کے ہوتا، مگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے سر اور گردن کو دھویا یا نہیں دھویا. تو اس صورت میں شک کی کوئی وجہ بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، مگر قاعدہ تجاوز ہماری مدد کرے گا کہ اگر ہم نچلا جسم دھونا شروع کر چکے ہیں پھر ہم کو سر و گردن کے بارے میں شک ہو، مثلا اس لیے کہ پورا سر اور پوری گردن سوکھی، لیکن نچلا جسم شروع کر دیا ہم نے، اس صورت میں یہ مانا جائے گا کہ سر و گردن ہم دھو چکے ہیں اور ابھی نچلا جسم دھونا شروع نہیں کیا، کہ ابھی شروع کرنے والے ایک دم سے شک ہونے لگا کہ سر و گردن دھویا یا نہیں دھویا، قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر اصل کام کے بارے میں شک ہو گیا، اور جب اصل کام کے بارے میں شک ہو تو اس وقت قاعدہ تجاوز کام آتا ہے جب آپ بعد والے مرحلے میں داخل ہو گئے. اچھا بظاہر یہ محسوس ہو رہا کہ ہمارے اس درس میں غسل نہیں آ سکے گا، ہم وضو پر گفتگو شروع کریں گے تاکہ وضو آپ کا ہر اعتبار سے صحیح ہو جائے، غسل نہیں آ سکے گا، اس لیے غسل سے متعلقہ ایک ایسا مسئلہ یہاں بتا دوں کہ پھر قاعدہ تجاوز کی مثالیں آپ کے لیے اور واضح ہو جائیں گی. وہ کیا مثال ہے غسل کی؟ دیکھیے وضو بھی ایک قسم کی طہارت کا نام ہے، غسل بھی ایک قسم کی طہارت کا نام ہے. وضو اور غسل کے شرائط تقریباً ایک جیسی ہیں، مگر دو تین شرطوں میں فرق ہے. ان میں سے ایک بنیادی شرط جو وضو اور غسل میں الگ الگ ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں موالات ضروری، غسل میں موالات ضروری نہیں. اس وجہ سے یہ بالکل ممکن ہے کہ صبح 8 بجے ہم پر غسل واجب ہوا، ہم سر و گردن کو دھونے پائے تھے کہ پانی ختم ہو گیا. اب اگر وضو میں ایسا ہوتا کہ ہم چہرہ دھونے پائے تھے پانی ختم، اب ہم جائیں پانی لے کے آئیں، اتنے میں تو چہرہ سوکھ بھی جائے گا، نہ بھی سوکھے تو عام طور پر موالات ختم ہو جائے گی، وہ وضو باطل، نئے سرے سے کرو. غسل میں موالات شرط نہیں. صبح 8 بجے سر و گردن کو دھویا، پھر یہ خیال کیا کہ 12 بجے دفتر سے آئیں گے، نیچے کا جسم دھو لیں، بارہ بجے دفتر سے آئے، زیادہ ہمت نہیں تھی، سیدھا جسم دھو کے بیٹھ گئے. شام کے چار بجے ہمت بڑھی، الٹا جسم دھو لیا. یہ غسل آپ کا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، کیونکہ غسل میں موالات ضروری نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے غسل کو انجام دیا جا سکتا. اور میں نے مثال یہی دی کہ آپ کی کوئی نماز اس کی وجہ سے قضا نہیں ہو رہی، تو غسل میں موالات ضروری نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ غسل کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیے مسائل میں مسئلہ نکل رہا، یہ مسئلہ تو ویسے بھی مجھے بتانا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ غسل میں آتا ہے، وہ مسئلہ کیا؟ ہمارے مراجع میں مجتہدین میں اختلاف ہے کہ اگر غسل کے دوران کسی وہ چیز ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، غسل کے دوران پیشاب نکل گیا، ریا خارج ہو گئی، نیند آ گئی، تو غسل پہ فرق پڑے گا یا فرق نہیں پڑے گا؟ آقا خمینی کا نظریہ ہے کہ غسل پہ فرق نہیں پڑتا، غسل صحیح رہتا ہے. بس اتنی تبدیلی ہوگی کہ پہلے غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، اب اگر غسل کے بیچ میں وضو توڑنے والی کوئی چیز ہو گئی تو غسل آپ کا صحیح، اس کو کنٹینیو کر کے مکمل کی. بعد میں جب نماز پڑھنا پڑے تو اب یہ غسل آپ کو پورا فائدہ نہیں دے گا، اس وضو الگ سے کرنا پڑے گا. اور آقا خوئی کا نظریہ ہے کہ نہیں، غسل کے دوران اگر وضو توڑنے والی چیز ہو جائے تو پورا غسل غلط ہے، نئے سرے سے شروع کی. مثلا ایک آدمی غسل کر رہا، سر و گردن کو دھویا، نچلا جسم دھو رہا کہ ریا خارج ہو گئی. خوئی صاحب کے نزدیک جتنا تم نے غسل کیا باطل، وقت یہ پورا دھو چکا تھا، صرف پیروں کو دھونا باقی تھا اور ریا خارج ہو گئی، غسل ٹوٹ گئے. نئے سرے سے دوبارہ نیت کر کے پورا غسل کر. اور خمینی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غسل آپ کا صحیح ہے، اسے مکمل کیجئے، صرف یہ کہ بعد میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا. تو جو مثال میں نے ابھی دی تھی آپ کو غسل ٹکڑے ٹکڑے کرنے، اس میں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے صبح آٹھ بجے سر و گردن دھوئے اور بارہ بجے ہم سیدھا جسم دھونا چاہ رہے ہیں اور آپ خمینی کے مقلد ہیں تو کوئی حرج نہیں، بیچ میں سو بھی گئے ہوں، پیشاب بھی کر لیا ہو تو کوئی بات نہیں، اور آقا خوئی کے مقلد ہیں تو یہ طریقہ اس وقت کام آئے گا کہ جب بیچ میں وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو اب اسی کو مثلا یہ سارا مسئلہ اس لیے میں نے بتایا کہ غسل کے دو مسئلے بھی آپ کو معلوم ہو جائیں، قاعدہ تجاوز اور واضح ہو جائے. کہ آپ غلط کیجیے، بارہ بجے ہم غسل خانے میں آئے، شک ہو رہا کہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے میں غسل کرنے کا ارادہ کیا تھا، صبح سر و گردن دھو لیا یا نہیں دھویا، اب اگر غسل خانے میں آ کر کپڑے اتارنے کے بعد مگر جسم پر پانی ڈالنے سے پہلے پہلے یہ خیال آ گیا کہ سر و گردن صبح دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، اب قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے گا، دوبارہ سر و گردن کو دھونا ہوگا. لیکن فرض کیجئے کہ ہم نے غسل خانے میں آ کر نچلے جسم پر پانی ڈال دیا، پورا دھونا ضروری نہیں، ذرا سا پانی ڈالا کہ ایک دم سے شک ہو گیا کہ ارے یہ سر و گردن پہلے دھل چکا ہے یا نہیں دھلا، اب یہاں قاعدہ تجاوز کام آئے گا. اور آپ یہی سمجھیں کہ سر و گردن دھویا جا چکا ہے اور اب جو ہے باقی غسل مجھے مکمل کرنا، پانی ڈال دیا، چاہے ابھی آدھا مگدہ پانی ڈالا اور آپ کا غسل صحیح، اور اگر بالکل مگدہ ہاتھ میں لے چکے، اس کو ٹیڑھا کر چکے، اس سے پہلے کہ پانی گرے ایک دم سے سر و گردن کا شک پیدا ہو گیا، اب آپ کو سر و گردن دوبارہ دھونا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ قاعدہ تجاوز کو واضح کرنے کے لیے. یہ سب قاعدہ تجاوز کے یہ دو حصے ہوئے کہ قاعدہ تجاوز کبھی کام آتا ہے، کبھی کام نہیں آتا. کب کام آتا ہے؟ جب آپ بعد والی چیز شروع کر چکے ہیں اور پہلے والی پچھلی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو قاعدہ تجاوز کام آئے گا. اور اگر ابھی بعد والی چیز شروع نہیں اور پچھلی چیز کے بارے میں شک ہونے لگا تو قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے گا اور اس پچھلی چیز کو دوبارہ کرنا ہوگا. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ میں نے پچھلی چیز کر لی، شک ہو کہ صحیح کیا ہے اس کو یا غلط، تو دونوں حالتوں میں قاعدہ تجاوز کام آئے گا، چاہے آپ اگلے مرحلے میں گئے ہو یا نہ گئے. یہ تو سر و گردن کی مثال تھی. اب آئیے نچلے جسم کا مسئلہ، کہ ایک آدمی اپنا نیچے کا جسم دھو رہا، نیچے کا جسم دھو رہا، آقا خمینی کی تقلید میں ہے تو یہی مسئلہ کام آئے گا کہ اگر الٹا جسم دھوتے وقت اسے سیدھے جسم کے بارے میں شک ہو گئے یا سر و گردن کے بارے میں شک ہو گئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس مرحلے میں ہے اس سے پہلے والے کا شک ہو، نہیں، جتنے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی کا بھی شک ہو جائے، تو الٹا جسم دھوتے وقت سیدھے جسم کا شک ہو گئے یا سر و گردن. اب اگر الٹا جسم دھونا شروع کر دیا اور سیدھے طرف کا شک ہو, چاہے یہ شک ہو کہ میں نے سیدھی طرف تو دھویا بھی تھا یا نہیں دھویا تھا, تب بھی قاعدہ تجاوز کام آئے گا سمجھنے کے دھو لیا. یا یہ شک کہ سیدھا جسم صحیح طریقے سے دھویا, ناخنوں کے نیچے پانی پہنچا نہیں پہنچا, بغل کے نیچے پانی گیا نہیں گیا, انگلیوں کے بیچ میں پانی آیا نہیں آیا, کوئی بھی شک کہ سیدھا جسم دھویا تو ہے مگر صحیح دھویا یا نہیں دھویا, تب بھی کوئی توجہ نہیں دینا ہے, قاعدہ تجاوز آپ کے کام آئے. اور اگر ابھی الٹا جسم دھونا شروع نہیں کیا اور شک ہو گیا کہ سیدھا جسم میں نے صحیح دھویا یا غلط ہویا, وہی قاعدہ تجاوز کام آئے گا کہ نہیں صحیح دھویا. اور یہ شک ہو گیا کہ سیدھا جسم دھویا بھی ہے یا نہیں دھویا, تو کیونکہ الٹے کو شروع نہیں کیا اس لیے اس موقع پر قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے گا اور اسے دوبارہ دھونا پڑے گا. اچھا اب آئیے اس مسئلے پر کہ الٹا جسم دھو لیا, الٹا جسم دھو لیا, اب اگر شک ہو رہا ہو سر و گردن کے بارے میں یا سیدھے کے بارے میں تو شک پہ توجہ نہ دے, مگر الٹا جسم دھونے کے بعد کسی کے بارے میں شک ہو رہا ہو, یہ شک ہو رہا ہے کہ صحیح دھویا یا غلط, بالکل پیر دھو کے اٹھے تھے بھی شک ہونے لگا صحیح دھویا یا غلط, کوئی توجہ نہ دے, قاعدہ تجاوز کام آئے گا صحیح دھویا. لیکن یہ شک ہونے لگا, غسل خانے میں ابھی کپڑے پہن رہے تھے, شک ہونے لگا کہ الٹا دھویا بھی ہے یا نہیں دھویا, تو اس شک میں قاعدہ تجاوز کب کام آئے گا؟ جب یا تو موالات ختم ہونے کے بعد شک ہو, یا کیونکہ مسئلہ یہ نا کہ اگلے مرحلے میں چلے جائیں, الٹا جسم دھونے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کوئی اگلا مرحلہ نہیں. جب یہ شک ہو کہ فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا, تو قاعدہ تجاوز کب کام آتا ہے؟ جب اس کے اگلے میں آپ داخل ہو چکے ہیں. الٹے کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ دھویا ہے یا نہیں دھویا, تو اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جب تک اگلے مرحلے میں نہیں جائیں گے قاعدہ تجاوز بیکار, تو اس کا اگلا مرحلہ یا اتنی دیر گزر گئی ہو کہ موالات ختم, یا آپ کسی ایسے کام میں لگ گئے ہوں جس کے لیے غسل ضروری ہے. تو آخری جو حصہ ہوتا ہے ہر عمل کا, اس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا اگلا مرحلہ کیا, کیونکہ قاعدہ تجاوز یہی تو ہے کہ جب اگلے مرحلے میں چلے جائیں تب پیچھے کے شک پہ توجہ نہ دیں, جب تک کہ اگلے میں نہیں جائیں گے پچھلے شک پہ توجہ دینا پڑے گی. تو غسل ہو یا تیمم, ان دونوں کا اگلا مرحلہ کیا ہے آخری حصے کے بعد, وہ ہے یا موالات ختم ہو جائے, یا انسان نماز یا قرآن یا کسی ایسی چیز میں لگ جائے جس کے لیے غسل یا تیمم واجب یا سنت. لیکن یہ سب ہے جب یہ شک ہو کہ جو آخری مرحلہ تھا اس کو کیا ہے یا نہیں کیا, اور اگر یہ شک ہو کہ نہیں آخری مرحلہ یعنی الٹا جسم دھو تو لیا, البتہ شک ہے کہ صحیح دھویا تھا یا غلط, تو کیونکہ اس میں اگلے مرحلے کی شرط نہیں اس لیے اس شک پہ توجہ نہیں دینا. یہ تو ہو گیا عقائد خمینی کا نظریہ, بہت واضح بالکل صاف. آئیے اب دیکھیں عقائد سوئی کے یہاں کیا بات بنے گی. سر و گردن کا معاملہ تو ٹھیک, مگر نچلا جسم اگر عقائد سوئی کا مقلد ہو رہا ہے, عقائد سوئی کا مقلد ہو رہا ہے, اب اگر وہ مستحب کی خاطر الٹا اور سیدھا دو حصوں میں کر کے دھو رہا ہے, پہلے سیدھے کو پھر الٹے, تب بھی یہ دونوں مل کر ایک ہی مرحلہ مانا جائے گا ان کے فتوے میں. یعنی اگر آپ سیدھا جسم دھو چکے ہیں پھر الٹا جسم دھو رہے ہیں اور آپ کا ہوئی کی تقریب میں آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے سیدھا دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا, تو قاعدہ تجاوز یہ ہے کہ اگر آپ بعد کے مرحلے میں جا چکے تو پچھلے مرحلے پر کوئی توجہ نہ دیں, مگر آپ ہوئی کی تقریب میں آپ ہیں الٹا جسم دھو رہے ہیں اور سیدھے کے بارے میں شک ہو گیا, قاعدہ تجاوز بیکار اور سیدھے جسم کو دوبارہ دھونا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے یہ سیدھا اور الٹا عقائد سوئی کے یہاں مستحب ہے دو حصوں میں کرنا مگر واجب نہیں, ان کے نزدیک نچلا پورا جسم ایک مرحلہ, تو اگر آپ الٹی طرف دھو رہے ہیں اور سیدھی طرف کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ صحیح ہو جائے یا غلط, اس پر بھی توجہ دینا ہے, قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے. یہ شک ہو جائے کہ سیدھا جسم دھویا بھی ہے یا نہیں, اس شک پہ بھی توجہ دینا ہے, قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے. ہاں جب الٹا اور سیدھا دونوں دھونا مکمل ہو گئے, پورا جسم دھل گیا, اب اگر شک کہ میں نے صحیح دھویا یا غلط, تو قاعدہ تجاوز عقائد سوئی کے نزدیک کام آئے گا. اور اگر یہ شک ہو کہ دھویا یا نہیں دھویا, تو وہی مسئلہ کہ یا موالات ختم ہو گئی ہو یا اگلے کام میں لگ گئے. اب یہ مسئلہ آئے تو بڑا باریک, اور میں چاہوں تو اس کی وضاحت میں 10 منٹ اور نکال دوں, لیکن میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اور غور کریں, اور غور کریں کہ اس کا راز کیا. کیا عقائد خمینی کہتے ہیں کہ الٹا جسم دھوتے وقت اگر سیدھے جسم کے بارے میں شک تو سمجھ لیں کہ میں نے سب کچھ صحیح کیا. اور کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں الٹا جسم سوتے ہوں سیدھے کے بارے میں شک تو سمجھے میں نے غلط کیا اور اپنے شک پہ توجہ دے کے دوبارہ جھوڑ. یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے کہ قاعدہ تجاوز میں مرحلے کاؤنٹ ہوتے ہیں جو واجب مرحلے, اور کیوں کیا ہو گیا الٹا اور سیدھا جسم ایک ہی مرحلہ ہے واجب کے اعتبار سے, اس لیے اس میں کوئی توجہ قاعدہ تجاوز پر نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گی. خیر اب آئیے آخری چیز, نماز میں قاعدہ تجاوز کس طرح چلا, تیمم میں کس طرح چلا, غسل میں کس طرح چلا. وضو کے اندر ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ قاعدہ تجاوز نہیں چلتا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کی تشریح بعد میں ہوگی کیونکہ وضو کے مسائل ہمیں تفصیل سے بیان کرنا ہے, مگر علماء کا اتفاق کہ وضو کے اندر قاعدہ تجاوز کام نہیں آتا. کون سا قاعدہ تجاوز؟ اگر یہ شک ہو کہ فلاں عمل کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں صحیح اور غلط کا شک ہو تو کام آ سکتا, لیکن اگر یہ شک ہو کہ فلاں عمل کیا ہے یا نہیں کیا, مثلا سر کا مسئلہ دھوتے وقت شک ہو جائے کہ میں نے چہرہ دھویا ہے یا نہیں دھویا. اب ہم کتنے مرحلے آگے نکل چکے ہیں کہ چہرے کے بعد سیدھا ہاتھ دھویا, اس کے بعد الٹا ہاتھ دھویا, اس کے بعد سر کا مسا کیا, پھر پیر کے مسا میں, چار مرحلے آگے نکل چکے ہیں. غسل اور تیمم میں تو تھا کہ آپ ایک مرحلے آگے چلے جائیں تو پیچھے کی ساری چیزیں صحیح, مگر وضو میں قاعدہ تجاوز نہیں چلتا. اگر پیر کے مسا میں چہرے کے بارے میں شک ہو گیا, شک کو صحیح مانا جائے گا قاعدہ تجاوز کے ساتھ, یعنی آپ یہی سمجھیں کہ میں نے چہرہ نہیں دھویا ہے, دوبارہ چہرہ دھونا پڑے گا. اگر الٹے پیر کے مسا میں شک ہو گیا کہ سر کا مسا کیا تھا یا نہیں کیا, یہ شک اگر غسل میں ہوتا, یہ شک اگر تیمم میں ہوتا, یہ شک اگر نماز میں ہوتا, تو ہم شک کو بیکار کر دیتے, قاعدہ تجاوز سے فائدہ اٹھاتے کہ ہم اگلے مرحلے میں چلے جائیں. مگر وضو میں آپ آخری مرحلے میں بھی چلے جائیں, جب تک کہ سارا وضو مکمل نہیں ہوگا اس کے کسی بھی مرحلے کے بارے میں شک ہو, شک پر توجہ دینا پڑے گی, قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے گا. اور یہ میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا کہ وضو کے اندر کب تک شک پہ توجہ دینا ہے, جب تک کہ پورا وضو مکمل نہ ہو جائے. پورا وضو کب مکمل مانا جاتا ہے؟ جب الٹے پیر کا مسا کرنے کے بعد یا موالات ختم ہو گئی ہو یا آپ کسی شرعی کام میں مصروف ہو جائیں, یعنی وضو ختم کر کے اگلے مرحلے میں چلے جائیں, تب قاعدہ تجاوز کام آئے گا. تو اگر ہم نے نماز شروع کر دی پھر ہمیں شک ہونے لگا کہ ہم نے چہرہ دھویا یا نہیں دھویا, پھر ٹھیک ہے قاعدہ تجاوز استعمال کریں کہ ہاں ہم نے چہرہ دھو لیا ہوگا. یا وضو کرنے کے بعد اتنی دیر گزر گئی 10 منٹ, اب شک ہو رہا کہ چہرہ دھویا یا نہیں دھویا, قاعدہ تجاوز کو استعمال کریں. لیکن جب تک کہ موالات ختم نہ ہو اور آپ نماز وغیرہ میں نہ لگیں, اس وضو کے بارے میں جو شک ہو اس پر توجہ دینا پڑے گی, چاہے چہرے ہی کا شک کیوں نہ ہو. مگر کیسا شک؟ یہ شک کہ فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں صحیح اور غلط کا شک ہو اس میں قاعدہ تجاوز چلے گا, کہ اگلے مرحلے میں چلے گئے تو پچھلے مرحلے کو صحیح مانا جائے گا. الٹا ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسا شروع کر دیا, اب الٹے ہاتھ کے بارے میں شک ہو توجہ نہ دے اور سمجھے میں نے صحیح دھویا, لیکن یہ شک ہو کہ الٹا ہاتھ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا, قاعدہ تجاوز کام نہیں آئے گا, اور الٹے ہاتھ کو پھر دھوئے اور سر کا مسا پھر کریں. یہ بہت مختصر میں نے مسئلے کو اس لیے بھی نمٹا دیا کہ ارادہ یہی ہے کہ اب چار اس کے بعد کلاسز اور ہیں, 12 مارچ اور 19 مارچ, 19 مارچ کے بدھ کی کلاس آخری کلاس ہوگی, پھر امتحانی مرحلہ, اور پھر ایک کلاس رکھی جائے گی کہ اب تک جو امتحان ہوئے اس کے پرچے کے اہم اہم سوالات کے جوابات آپ کو بتائے جائیں, اس میں جو آنا چاہے وہ آ جائے, کیونکہ بہت سے مفید مسئلے بھی اس میں گزر گئے جس میں بہت سے لوگوں نے بڑی بنیادی غلطی کی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ وضو کو ویسے ہی تفصیل سے لینا, اس لیے میں نے اس کو بہت مختصر آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے ساتھ ہی قاعدہ تجاوز مکمل ہو گیا, قاعدہ فراغ پہلے مکمل ہو چکا تھا. اب ایک مسئلے جو پچھلے ہفتے بیان ہو چکا دوبارہ دہرانے کی خواہش ظاہر کی ہے بعض شرکا نے, اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. ویسے گفتگو مکمل, اب ہم فقہ پر یعنی وضو پر گفتگو شروع کرنے والے ہیں, مگر اس سے پہلے پچھلے ہفتے کے ایک مسئلے کی دوبارہ ٹکرا. سوال یہ کیا گیا ہے کہ قاعدہ فراغ اور قاعدہ استصحاب جو ٹکراتے ہیں اس کی مثال کو دوبارہ بیان کرتے ہیں. قاعدہ فراغ کا مقصد یہ کہ ایک عمل مکمل کر لیا آپ نے, اب اس کے بعد شک ہوا کہ وہ عمل میں نے جو کیا ہے صحیح تھا یا غلط, کوئی توجہ نہیں دینا, یہ ہے قاعدہ فراغ. قاعدہ استصحاب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ چیز کیسی ہے اور یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس وقت اس چیز کی کیا پوزیشن ہے تو دیکھا جائے گا کہ پہلے اس چیز کی کیا حالت تھی. مثلا ابھی شک ہو گیا کہ ٹنکی کا پانی کور ہے یا نہیں, پتہ نہیں چل رہا کہ ہے یا نہیں, اب دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اس کی کیا حالت ہے, صبح کے وقت سر تھا یا سر نہیں تھا. اگر صبح کی پوزیشن بھی پتہ نہ چل رہی اور پیچھے جائے سر رات کو کیا حالت ہے وہ بھی پتہ نہ چلے اور پیچھے جائے کہ پرسوں رات کو کیا حالت ہے, یعنی کسی بھی چیز جس کے بارے میں ابھی شک ہو رہا تو اس کی پچھلی حالت دیکھیں کون سی حالت جہاں ہم کو یقین مل جائے. ابھی شک ہے کہ کور ہے یا نہیں, اگر دو گھنٹے پہلے کی حالت پتا ہے کہ اس وقت کور تھا یقین تو اس کو لے لیں گے اور سمجھیں گے اب تک وہی چیز چلی آ رہی. اگر دو گھنٹے پہلے کے بارے میں بھی شک ہے تو صبح جائیں گے, صبح کے بارے میں بھی شک ہے ایک دن پہلے جائیں گے, اس کے بارے میں شک ہے دو دن, اتنا پیچھے چلیں گے کہ کوئی یقین کا مرحلہ آ جائے کہ اس وقت یقین تھا کہ مثلا پانچ دن پہلے تو یہ کور نہیں تھی, اب پھر شک ہو رہا ہے کہ کور ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس پورے شک کو پرانے پانچ دن کے یقین کے مطابق کریں گے کہ نہیں یہ پانچوں دن یہ ٹنکی کور سے کم رہی. یعنی جب شک پیدا ہو جائے تو ہم ماضی میں ٹریول کریں گے الٹا سفر یقین کی تلاش میں کہ ہمیں کون سا یقین سب سے آخری مل رہا, جہاں یقین مل جائے اسی یقین کو اس دن سے لے کر ابھی تک جاری کر دے کہ وہی پانچ دن پہلے کا حکم اب تک چل رہا ہے. یہ ہے استصحاب. تو اب دیکھیے وضو کے بارے میں, اگر کسی آدمی کو شک ہو گیا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا, اب اگر یہ یقین ہے کہ صبح تو کیا تھا ابھی کا پتہ نہیں تو اسی وضو کو چلائیں کہ نہیں صبح کیا تھا وہ یقینی بات, اب شک ہے تو شک کبھی یقین کا مقابلہ نہیں کر سکتا, صبح کا وضو یقینی ہے سمجھ لو کہ اب تک چلا آ رہا. لیکن اگر یہ یقین ہے کہ صبح جو وضو کیا ہے وہ ٹوٹ گیا پیشاب کر لیا تھا, اس کا مطلب یہ کہ وضو ٹوٹنے کا یقین, ہم بغیر وضو کے تھے, اب شک ہو رہا ہے کہ دوبارہ وضو کیا یا نہیں کیا, پتہ نہیں چل رہا کہ پھر کیا تھا یا نہیں کیا, ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم بغیر وضو تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں سفر کیا تو یہ یقین ہو گیا کہ ایک وقت میں ہم بغیر وضو کے تھے اور اس کے بعد پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا, تو اسی یقین کو اب تک لے کے آئیں گے. خیر یہ تو ہے استصحاب. تو جب کبھی کسی کو شک ہو جائے کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا, اگر یاد آ جائے کہ میں نے جو وضو آخری مرتبہ کیا اس کے بعد کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں کی تھی, تو اسی وضو کو اب تک شامل سمجھا جائے گا. مثلا بطور مثال میں کہہ رہا ہوں, 20 سال پہلے ایک آدمی نے وضو کیا اور اب اسے شک ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں, اور یہ اس کو معلوم نہیں کہ اس وضو کے بعد میں نے کوئی توڑنے والی چیز کی تھی یا نہیں کی, ٹوائلٹ گیا تھا نہیں گیا تھا, نیند آئی تھی نہیں آئی تھی, کچھ اس کو یاد نہیں آ رہا شک کے عالم میں, تو 20 سال پہلے کا وضو اب تک مانا جائے گا. اگر پھر فرض محال ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ یہ یقین ہے کہ میں نے 20 سال پہلے وضو کیا, اس کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی شک کے عالم میں, شک یقین نہیں ہو رہا, تو اب وضو کرنے کا یقین ٹوٹنے کا شک, تو شک والی چیز کو چھوڑ دے, وضو کر لیا تھا اس کو ابھی تک آپ نافذ سمجھیں گے, یہ سمجھیں گے کہ وضو برقرار ہے, اور اگر یقین ہو جائے کہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو یہی سمجھیں گے کہ اس کے بعد میں نے وضو نہیں کیا. اب آئیے دونوں کے ٹکراؤ کی مثال, قاعدہ فراق اور قاعدہ استصحاب. ہم ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے, عشاء کی نماز شروع کرنے والے تھے, کہ شک ہو گیا کہ یہ جو نماز مغرب کی ہم نے پڑھی وضو تھا یا وضو نہیں تھا. اب اگر ہم کو یہ یاد آ جائے کہ مغرب سے پہلے کسی وقت ہم نے وضو کیا تھا وہ نہیں ٹوٹا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی مانا جائے گا کہ ابھی تک ہم وضو کے عالم میں. لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کوئی وضو کیا ہے یا نہیں کیا, وضو کے بارے میں شک, جب خود وضو کے بارے میں شک ہو جائے کہ وضو کیا ہے یا نہیں کیا اور پچھلی حالت یاد نہیں آ رہی تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ وضو سے نہیں, یہ وضو کا قانون ہو گیا. کیا قانون ہو گیا؟ کہ اگر وضو کے بارے میں شک اور پیچھے کا یاد نہیں آ رہا کہ پرانے وضو میرے تھے یا نہیں تھے, وہ کچھ یاد نہیں آ رہا, تو اپنے آپ کو بے وضو سمجھ کے وضو کرو. نماز مغرب کے بعد شک ہوا کہ وضو کیا ہے یا نہیں, وضو ہے یا نہیں, پچھلی حالت اگر یاد ہو تو مسئلہ حل, یہاں مسئلہ ہے کہ پچھلی حالت یاد نہیں, تو اب ہم اپنے آپ کو بے وضو مانیں. بے وضو ماننے کا مطلب یہ کہ مغرب کی نماز بھی غلط ہو گئی بغیر وضو کے پڑھنے, عشاء کی نماز بھی غلط ہو جائے گی بغیر وضو کے. مگر دوسری جانب قاعدہ فراغ ہمارے کام آ رہا کہ جب سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر نماز کے بارے میں شک ہو کہ صحیح ہے یا غلط تو ہمیشہ اس کو صحیح مانو. اب مغرب کے بعد, بلکہ یہ تو اس وقت ہے کہ جب ہمیں یہ شک ہو کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, لیکن اگر یہ شک ہو کہ جو نماز پڑھی وہ صحیح ہے یا غلط, اس میں تو یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اگلے اسٹیج میں داخل ہو جاؤ. عمل ختم کرتے ہی شک کہ صحیح ہے یا غلط تو صحیح مانو. تو مغرب کی نماز کے بعد شک ہو گئے وضو ہے یا نہیں, اور یاد نہیں آ رہا کہ پہلے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, تو یہ قانون کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو بے وضو سمجھو. اگر بے وضو سمجھیں گے تو مغرب کی نماز بھی غلط. لیکن قاعدہ فرہم یہ کہہ رہا کہ نماز ختم کر کے اس نماز کے بارے میں شک ہوا صحیح ہے یا غلط تو اس کو صحیح مانو, کیونکہ قاعدہ فرہم کا کہنا کہ جو کام ہو جائے پھر شک ہو تو اپنے شک کو توجہ نہ دو. اب کیا کریں, قاعدہ فرہم کہہ رہا ہے کہ مغرب کی نماز صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کہ نماز پڑھ لی تو اس کو ہم نے صحیح پڑھا ہوگا, یعنی اس کا مطلب صحیح پڑھنے کا مقصد وضو ہوگا. تو اگر وضو ہے تو پھر عشاء کے لیے وضو کی کیا ضرورت. قاعدہ فراق کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ ہم وضو سے ہیں تبھی تو مغرب کی نماز صحیح. اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ وضو سے نہیں تو مغرب کی نماز غلط ہو جائے گی. مغرب کی نماز صحیح کا مطلب یہ ہوا کہ ساری شرطیں تھیں اس میں, قبلہ بھی تھا, وقت بھی تھا, رکن بھی تھا اور وضو بھی تھا. تو جب اس کو صحیح مانا اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو باوضو سمجھا. باوضو سمجھا تو عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ وضو کی کیا ضرورت. یہ قاعدہ فراق کہہ رہا ہے پکار پکار. قاعدہ استفاق کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں. تمہیں شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں, شک کے عالم میں سمجھو کہ وضو نہیں. اگر پیچھے کی حالت بتانا ہو, اب وضو نہیں ہے تو آئندہ نماز بھی غلط ہو جائے گی, جو اب تک پڑھ چکے ہو وہ بھی غلط ہو جائے گی. قاعدہ فراق کہہ رہا ہے کہ مغرب کی بھی نماز صحیح اور عشاء کی بھی صحیح ہوگی کیونکہ ہمارا وضو ہے. قاعدہ استفاق کہہ رہا کہ نہیں وضو نہیں, اس لیے مغرب بھی غلط اور عشاء کے لیے بھی وضو کرو. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اب ہم اس طرح مصالحت کرتے ہیں اس مسئلے کہ آدھی بات تمہاری مان لیں گے آدھی بات تمہاری مان لیں گے. قاعدہ فراق سے ہم نے کہا کہ ہم تمہاری یہ بات مان لیں گے کہ جو نماز تم نے جس کے بعد تمہیں شک ہوا وہ نماز صحیح مانی جائے, لیکن آئندہ نماز کے لیے ہم تمہارے اس نتیجے کو نہیں مانیں گے, اس کو چھوڑ دیں. مغرب کی نماز صحیح ہو گئی وضو تھا, لیکن عشاء کے لیے وضو نہیں مانیں گے, اپنے آپ کو بے وضو سمجھیں. قاعدہ استطاعت سے کہیں گے کہ ٹھیک, جب ہم شک کے عالم میں ہیں تو بغیر وضو کے, بغیر وضو کے ہیں تو مغرب بغیر وضو کے نہیں. اتنے حصے میں ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں, ہاں باقی حصے میں تمہاری بات مانیں گے. مغرب کی بات چھوڑ, اس کو چھوڑ دو, نظر انداز کرو. تم اپنا جھگڑا وگڑا کرو, مغرب سے نہ کرو, بعد والی چیزوں میں ہم تمہاری بات مانیں گے. عشاء کے لیے ہم وضو کریں گے جا کر تاکہ تم بھی خوش ہو جاؤ, مگر مغرب کے معاملے میں تم نہ بولو, اس میں ہمیں قاعدہ فراق کی بات ماننا. یہ ہو گیا مسئلہ مسلم. صرف آپ کا کوئی اس میں ایک اضافہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا اس وقت صحیح جب یہ امکان ہو کہ نماز سے پہلے آپ کی توجہ تھی وضو کے مسئلے پر بھی, یعنی نماز سے پہلے آپ نماز کی ساری شرائط کا خیال رکھنے والے ہیں, اور اگر یقین ہو جائے کہ نماز سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا تو قاعدہ فراق کو رخصت کر دیں گے, وہ جھگڑے کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا, قاعدہ استصحابی چلے گا. مغرب بھی دوبارہ پڑھو, عشاء بھی دوبارہ پڑھو. خیر اب اس سے زیادہ وقت نہیں ہے, ورنہ آج کے مسائل رہ جائیں گے. اصول فقہ مکمل ہوا, لیکن اس کا مطلب آپ یہ نہ نکالیں کہ آپ جہاں جہاں جو مسئلہ آپ کو پیش آئے آپ خط سے یہ یاد کر کے کہ یہاں کون سا اصول چلے گا اس کو استعمال کر دیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ سمیسٹر اس اعتبار سے نہیں تھا کہ بس یہ آخری ہے, اس کے بعد کچھ اور نہیں ہونا. بیان کرنے والا یا استاد یا ٹیچر بدل سکتا ہے, مگر انعقاد کرنے والوں کا, منعقد کرنے والوں کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے. تو اب یہ جتنے قاعدے آپ نے اصول فقہ کے پڑھے یہ صرف اس لیے کہ بعد میں جو مسائل بتائے جائیں. مگر انعقاد کرنے والوں کا, منعقد کرنے والوں کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے. تو اب یہ جتنے قاعدے آپ نے اصول فقہ کے پڑھے یہ صرف اس لیے کہ بعد میں جو مسائل بتائے جائیں اس میں حوالہ دے کر بات کو آگے بڑھا دیا جائے, ورنہ اصول فقہ کے قاعدے استعمال کرنا ایک آدمی کے لیے صحیح نہیں جب تک کہ اسے پتا نہ ہو کہ ہر مسئلے میں نص کیا کہہ رہی. جب نص کی بات معلوم ہو جائے کہ فلاں مثلا شکیات نماز میں نص کہاں کہاں کہہ رہی ہے کہ نماز غلط, وہ ہم کو پتا ہو, پھر باقی میں ہم اپنا اصول لگا سکتے ہیں. بغیر اس معلومات کے اصول لگانا غلط ہے, جائز نہیں. تو اب یہ کیسے پتا ہو کہ کہاں کہاں نص, یہ حدیثیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے, مجتہد کی کتاب اٹھائیں, جہاں جہاں ہم یہ دیکھیں کہ بھائی قاعدہ تو کچھ اور کہہ رہا, ان کا فتویٰ کچھ اور, تو فتوے پر اعتراض نہ, یہ سمجھ لیا جائے کہ یہاں پر امام کی ایک خاص حدیث ہوگی. دوسرے الفاظ میں پہلے اس توضیع کو مکمل طور پر یاد کر کے دیکھا جائے کہ قاعدے سے ہٹ کر کتنے مسئلے آئے ہیں ہر جگہ, پھر اس کے بعد باقی مقامات پر ہم اصول لگا سکتے ہیں. اور یہ تو ایک میں نے اس لیے بات بتائی کہ اکثر لوگ تابوت کمیٹی کے درس میں دوسرے درس میں اس سے مسئلے سنتے ہیں, پھر آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں تو یہ اصول بتایا اور یہاں پہ آپ یہ فتویٰ بتا رہے ہیں, یہ ٹکرا رہے ہیں. تو ٹکراتے نہیں ہیں, وہ نفس کی وجہ سے اصول کے دائرے سے نکل گئے. خیر, اب اسی وجہ سے میں دو تین مسئلے تقلید کے بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ فقہ کے اوپر آئیں گے. تقلید کے سلسلے میں ایک دفعہ گفتگو شروع ہوئی تھی تھوڑی سی, یہ میں مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں تقلید کا کہ اس سے آپ کے سامنے اصل اہمیت تقلید کی واضح ہوگی, تقلید کا دائرہ کار آپ کی سمجھ میں آئے گا. کہ دیکھیے, یہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا تو وہ فتویٰ جو ہے بالکل یقینی چیز نہیں ہوتا, ضمنی چیز. اس کی تفصیل آ چکی ہے ایک درس میں, اب اس کو دہرانا بیکار ہے, آج کے درس کا وقت ضائع ہو جائے. اس اعتبار سے تقلید ان چیزوں میں نہیں ہو سکتی, تقلید دو چیزوں میں نہیں ہو سکتی. ہر اس چیز میں تقلید غلط ہے جہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ یقین ہونا چاہیے, کیونکہ مجتہد کے فتوے سے کبھی یقین نہیں ملتا, ظن ملتا, گمان 99% گمان ہو گیا لیکن یقین نہیں ملا. تو جن مقامات پر اسلام یقین مانگتا ہے ایک بندہ مومن, ان مقامات پر تقلید غلط ہے. نمبر دو, جہاں پر ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں ویسے ہی یقین مل رہا, کسی مسئلے کے بارے میں بغیر تقلید کے یقین مل رہا, اس مسئلے میں تقلید کرنا غلط ہے. کیونکہ جب آپ کو 100% چیز مل گئی تو 90% چیز کو حاصل کرنا بالکل بیکار اور خلاف عقل ہے. اس کو علماء کہتے ہیں کہ اصول دین میں اور یقینیات میں تقلید بیکار ہے. اصول دین میں اس لیے بیکار ہے کہ اصول دین میں اسلام ہر آدمی سے تقاضا کرتا کہ تم یقین کے ساتھ اپنا عقیدہ رکھو. اب تقلید نہیں چلے گی کیونکہ تقلید سوائے نبی اور امام کی بات کے اور کسی کی بات کبھی 100% یقین نہیں دلواتی, اس اعتبار سے تقلید نہیں چلے گی. البتہ یہ مسئلہ خود اپنی جگہ پر ایک متنازعہ مسئلہ کہ کیا کسی غیر معصوم کی بات سے یقین ہو سکتا ہے یا یقین نہیں ہو سکتا. یہی وجہ کہ آقا خمینی یہ نظریہ دیتے ہیں کہ اصول دین میں یقین حاصل کرنا ضروری ہے, چاہے کسی سے بھی حاصل ہو جائے, دلیل ولیل کی ضرورت نہیں. اور آقا کوئی اس نظریے کے ہیں کہ نہیں, غیر معصوم کی بات سے یقین نہیں ہوتا, اس لیے اصول دین میں دلیل سے یقین پیدا کرنا ضروری. کیونکہ تقلید پر میں نے خاصی گفتگو کر لی, اس لیے اس اعتماد کے ساتھ میں مسئلے بتا رہا ہوں کہ آدھی بات تو آپ کے ذہن میں ویسے ہی ہوگی, صرف اشارہ مجھے کرنا. تو خیر, تقلید کا دائرہ کیا ہے؟ تقلید جو 100% یقینی چیز نہیں, اس لیے جن چیزوں میں 100% یقین ہم کو چاہیے وہاں تقلید حرام, اور جن چیزوں میں 100% یقین ہمیں ویسے ہی مل گیا وہاں پہ تقلید حرام. دو چیزوں میں تقلید حرام, جہاں پہ یقین چاہیے وہاں پہ تقلید کام نہیں آئی, جہاں پہ یقین پہلے سے مل چکا ہے وہاں پہ تقلید کام نہیں آئی. ان دو کے علاوہ باقی جتنے دین کے مسئلے ہیں سب پہ تقلید کرنا پڑے گا. اچھا, اب دو میں نے چیزیں بتائی کہ دو چیزوں میں تقلید غلط. نمبر ایک, جہاں پہ یقین اسلام مانگ رہا ہے, یقین ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, مطالبہ کر رہا ہے کہ یقین دو ہم کو, وہ ہے اصول دین. وہاں پہ اسلام ہم سے یقین مانگتا ہے. اب یقین کیسے حاصل ہو؟ کسی دلیل سے حاصل ہوگا, اسی لیے کہا گیا اصول دین کو دلیل سے ماننا بات ہے. اس میں تقلید غلط. کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں غلط ہے, اب آپ اس کی ریزن دے دیں. اور دوسری چیز, جہاں پر پہلے سے ہم کو یقین, البتہ یقین صحیح, جاہلوں کا یقین نہیں, صحیح یقین, جہاں پر پہلے سے صحیح یقین مل جائے وہاں پہ تقلید کی ضرورت نہیں. جب تقلید سے بڑی چیز تمہیں مل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے تقلید؟ مثلاً اگر ہم امام کے زمانے میں ہوتے اور جا کر چھٹے امام سے خود ایک مسئلہ پوچھ کے آ جاتے, کیا پھر ہم کو ضرورت تھی مجتہد کی تقلید؟ نہیں ضرورت نہیں تھی بلکہ شاید حرام ہو جاتی. شاید مثلا امام سے ہم نے پوچھا کہ مولا ہمیں یہ شک ہو گیا کیا کریں, امام نے کہا تمہارا عمل صحیح, مجتہد کے پاس گیا اس نے کہا تمہارا عمل غلط ہے دوبارہ کرو. اب یہاں پر ہم تقلید نہیں کریں کیونکہ مجتہد کے قول سے بڑا قول ہم کو مل گیا جو 100% یقینی اپنے کان سے ایمان کی بات سنی, اس کے ہوتے ہوئے تقلید کی گنجائش نہیں ہے بلکہ شاید تقلید حرام ہو جائے. ہاں مجتہد کے لیے یہ فتویٰ دینا حرام نہیں, اس بیچارے کے پاس جتنی حدیثیں پہنچی ہیں ان کی مدد سے فتویٰ دے گا, یہ حدیث تو آئی نہیں وہ فتویٰ دے سکتا, ہمارے لیے اس کا فتویٰ ماننا حرام. باقی معاملات میں ہم اس کی بات مانیں گے لیکن جہاں خود امام سے سن چکے ہیں وہاں پہ یہ بات نہیں مانیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح یقین, خواب میں سن لیا امام سے وہ غلط, وہ صحیح یقین نہیں. ایک غیبی آواز میں آ کر بتا دیا, ہم کو چاہے یقین بھی ہو کہ یہ امام کی آواز ہے مگر یہ غلط. تو جہاں پر صحیح یقین سے کوئی مسئلہ معلوم ہو جائے وہاں پہ تقلید نہیں کر سکتے بلکہ وہاں پہ تقلید حرام, تقلید حرام. اب صحیح یقین سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں, انہی کو توضیح میں لکھا گیا ہے ضروریات دین. یہ جو لفظ آ گیا نا کہ ضروریات دین میں تقلید نہیں, تو اس کا راز کیا, یہ کیوں کہا گیا کہ ضروریات دین میں تقلید نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ضروریات دین وہ ہے کہ جس میں آدمی کو پہلے ہی یقین ہے, بغیر مشتہد کے یقین. ضروریات دین کہتے ہیں ان چیزوں کو, وہ چیزیں جو متواتر حدیثوں سے, علماء کے فتوے سے اور اسلامی معاشرے کے مختلف فرقوں سے ہم تک پہنچے, جہاں آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ چیز تو غلط نہیں ہو سکتی. مثلا نماز واجب ہے, اب یہ چیز اتنے مختلف سورسز سے ہم تک آئی, عام آدمی بھی یہی کہتا, عالم بھی یہی کہتے ہیں, مجتہد بھی یہی کہتے ہیں, اسلام کے 72 میں سے 72 فرقے یہی کہتے ہیں کہ آدمی کو اس پر تو یقین ہو گیا کہ یہ چیز اسلام کا جز ہے. اب اگر کوئی مجتہد اس کے خلاف فتویٰ دے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ یہ یقینی چیز. تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ جو ضروریات دین میں جو چیزیں یقینی ہیں صرف ان میں تقلید حرام, اور جو یقینی نہیں ہیں ان میں بھی تقلید کرنا پڑے گی. اب یہ دوسری بات ہے کہ ضروریات دین نام ہی ان چیزوں کا ہے جس پر مومن کو یقین کامل ہو جائے, یہ ایک مسئلہ. صرف اتنا مجھے تقلید پر بحث نہیں کرنا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ سال گزشتہ گفتگو ہو چکی. دوسرا مسئلہ تقلید کے سلسلے میں, تقلید کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقلد کو شبہ موضوعیہ میں اصل برات جاری کرنے کا اختیار ہے, باقی کسی مقام پر اصل برات جاری نہیں کر سکتا. شبہ حکمیہ میں مقلد کا کام ہے پہلے مجتہد کا فتویٰ دے, شبہ موضوعیہ میں مقلد کو اختیار ہے کہ اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ ان 5 موارد میں سے نہیں ہے تو وہاں پر وہ اپنی مرضی سے بھی اصل برات کو جاری کر سکتا. یہ مسئلہ میں نے تعبد کمیٹی کے 70 مسئلوں میں بیان نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ اس کو سمجھنے والا شاید کوئی نہ تھا اس وقت. تیسرا اور آخری مسئلہ جو تقلید سے متعلقہ مجھے بیان کرنا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. یہ مسئلہ تعبد کمیٹی میں آیا لیکن کم لوگ سمجھے, وہ یہ تھا کہ ایک مجتہد کی ذمہ داری فقط فتویٰ دینا ہی نہیں بلکہ قضاوت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے, یعنی مومنوں کے درمیان جھگڑوں کو طے کرنا اور حکم دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور کسی بھی شخص کے لیے حرام ہے غیر مجتہد کے پاس اپنے کیس کو لے جانا, حرام. البتہ اگر مجبور ہو جائے, مجبور ان معنوں میں ہو جائے کہ وہ تو تیار, سامنے والا تیار نہیں, پھر غیر مجتہد کے پاس جانا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے علاوہ حق لینے کا کوئی ذریعہ نہ ہو. دیکھیے مسئلہ کہ مجتہد کا کام صرف فتویٰ دینا نہیں بلکہ قضاوت کرنا یعنی محکمہ عدالت کو چلانا, یہ بھی مجتہد کا کام ہے. اور کسی بھی غیر مجتہد کو حق نہیں ہے کہ عدالت میں جا کے بیٹھے, کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مجتہد کی عدالت میں کوئی مقدمہ لے کے جائے. لیکن اگر مجبوری ہے کہ ہمارا حق ضائع ہو رہا ہے اور وہ صرف غیر مجتہد کی عدالت سے مل سکتا, مجتہد کی عدالت سے نہیں مل سکتا, تو مجبوری میں غیر مجتہد کی عدالت میں جانا ضروری ہے. اب جو غیر مجتہد فیصلہ کرے گا اگر ہماری عین ہم کو ملے تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگی, اور اگر ذمے والی چیز ملے تو اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ دوبارہ مجتہد سے اس کو کنفرم نہ کرے. یہ مسئلہ اس لیے بتایا کہ عین اور ذمے کا مسئلہ آپ سن چکے ہیں, وہاں پہ تعبد کمیٹی میں بہت کم لوگ اس مسئلے کو سمجھے, مگر اب اس مسئلے کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا ایک حق جو ہے ضائع ہو گئے, کسی نے اس پہ قبضہ کر لیا یا قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجتہد کی عدالت میں جانا بیکار, بیکار ان معنوں میں کہ وہاں سے حق نہیں ملے گا ہمیں, مجتہد اس وقت ایسے ماحول میں ہے کہ وہ حق ہم کو نہیں دلوا سکتا. مجتہد کے لیے بھی ایک مسئلہ کہ اگر وہ اپنا کوٹ کھول کر بیٹھے اور اسے یا مومنین کو ضرر پہنچے تو اس کے لیے پھر حرام ہو جاتا ہے عدالت کرنا یا حد جاری کرنا. خیر وہ ایک الگ بحث. تو اگر غیر مجتہد کے پاس جانے کی مجبوری ہو جائے تو جاؤ اپنا کیس لڑو. پھر اگر تمہارے فیور میں کیس ہو گیا اب تم کو وہ چیز مل رہی ہے جو تمہارا حق مگر نہیں لے سکتے. ہاں اگر تمہاری عین تم کو مل رہی ہے تو تمہارے لیے یہ جائز, اور اگر تمہاری ذمے والی چیز تم کو ملی تو یہ حرام ہے جب تک کہ تم اس مسئلے کو دوبارہ مجتہد سے کنفرم نہ کرو اور اس سے اجازت نہ لو. اس مسئلے کی روشنی میں کتنے حرام ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ عدالت سے جا کر ہم نے فرض کیے کسی پہ قرضہ ہے ہمارا, وہ قرضہ نہیں دے رہا, ہم نے کیس کیا, عدالت نے حکم دیا کہ اس کا مال قرق کر کے یا زبردستی چھین کر ہم کو دے دیا جائے, ہم پیسے لے کے آ گئے بڑے خوش خوش, ایک لاکھ کا قرضہ تو ایک لاکھ ہم کو مل گیا, مگر آپ سن چکے ہیں کہ قرضہ عین نہیں ہے قرضہ ذمہ, اب ہم لے کے آئیے ایک لاکھ ہمارے لیے حرام ہو گیا, ہمارا قرضہ ہے ہم لے کے آ رہے ہیں حرام جب تک کہ مجتہد سے تصدیق نہ دے. لیکن اگر ہم نے اپنی گاڑی کسی کو دی تھی آریہ تک اس پہ قبضہ جما کے بیٹھ گیا, عدالت میں کیس گیا, عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا, اپنی گاڑی لے کے آ گئے, یہ حلال کیونکہ عین ہے. عین کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ مجتہد کے پاس جائے, مکان مل گیا ہماری جائیداد مل گئی ٹھیک ہے. لیکن اگر جیسے پیسے کا مسئلہ زیادہ تر پیسے ہی کے مسئلے آتے ہیں, اس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہم نے اپنا قرضہ لیا مگر حرام, کیونکہ ذمے والی چیز مجتہد کے حکم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر نہیں لی جا سکتی. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے تقلید کے اندر, مگر وقتی تک مگر وہاں پہ لوگوں کے فہم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکا. اب آئیے, یہ تو تقلید سے متعلقہ دو یا تین مسئلے, اب آئیے فقہ شروع ہو چکی ہے, تقلید سے متعلقہ تین مسئلے بیان کیے گئے. یہ تین مسئلے وہ ہیں جو کسی اور جگہ سمجھائے نہیں جا سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں سمجھائے جا سکتے, صرف یہاں کے معیار کو دیکھتے ہوئے ان کو بیان کیا گیا کہ اب آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ فلاں چیز میں تقلید حرام ہے تو بغیر اصول کے, اب آپ کو اصول پتہ چل گیا کہ کہاں تقلید حرام ہے اور کیوں حرام. اب آئیے نمبر دو مسئلہ جو آج شروع ہو رہا وہ ہے کہ یہ ساری فقہ کس آدمی کے لیے, کس کے لیے ہے یہ فقہ, کون عمل کرے فقہ پر. ایسا آدمی جسے دین کی پابندی کرنا ہے شریعت کی پابندی کرنا, اس کے لیے ہمارے فقہ میں ایک ترم ہے مکلف. مکلف وہ آدمی جس پر دین کی پابندی لازم, جو مکلف نہیں ہے اس کے لیے شریعت معاف ہے ہی نہیں, نہ کوئی حدیث اس کے لیے, نہ قرآن اس کے لیے, نہ فقہ اس کے لیے. مکلف وہ آدمی جس کے لیے دین کی پابندی ضروری, نہیں کرے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا. اور یہ مکلف کا لفظ نکلا ہے تکلیف سے, تکلیف کا مقصد ہے دین کی اور شریعت کی پابندی, شرعی ذمہ داری, اس کا نام ہے تکلیف. تکلیف اور مکلف کا لفظ توضیح میں بھی بار بار آیا, استفتا میں زیادہ آتا ہے اور مسائل فقہ میں بھی اب مجھے بیان کرنا پڑتا ہے اکثر وقت بچانے کے لیے. تو تکلیف مانے دین اور شریعت کی پابندی یا شرعی ذمہ داری. اب مسئلہ آئے گا کہ فلاں مسئلے میں آپ کی طرف تکلیف متوجہ نہیں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ فلاں دن آپ کی طرف شریعت کی پابندی ضروری نہیں. تو تکلیف مانے شریعت اور دین کی پابندی, مکلف وہ آدمی جس کو شریعت اور دین کی پابندی کرنا. اب کسی سے پوچھا جائے کہ اسلام کی یا فقہ کی پابندی کس کو کرنا ہے, لوگ تو کہیں گے ہر آدمی کو کرنا, ہر انسان کو خدا نے پیدا کیا عبادت کے لیے, لیکن نہیں, اسلام کہتا ہے مکلف وہ ہے جس میں چار باتیں پائی جائیں, جب کسی میں چار باتیں آ جائیں پھر خدا اس سے کہتا ہے کہ دین کی پابندی کرو, اگر چار میں سے کوئی بھی نہ ہو یا آ کر چلی جائے وہ دین کی پابندی سے آزاد ہو گئے, تکلیف سے نکل گئے, اب اس پر کوئی پابندی نہیں, نہ اسلام کی باتیں ماننا ہے, نہ فقہ کی, نہ خدا کی, نہ رسول کی, نہ امام کی, نہ قرآن کی, چار باتیں ہوں تو پھر آدمی مکلف بنتا ہے اور دین کی پابندی کرنا پڑتی ہے. چار باتیں, یہ چار باتیں کون ہیں, فہرست آج کھل لیجئے, تفصیل کل یعنی آئندہ درس میں کیونکہ وقت نہیں. چار باتیں کیا ہیں, نمبر ایک حیات یعنی زندگی, پہلی چیز. نمبر دو بلوغ یعنی بالغ ہونا. نمبر تین عقل, اور نمبر چار قدرت ہو طاقت. چار باتیں ہوں تو ایک آدمی مکلف ہوتا ہے, جس میں چار میں سے تین بھی پائی جائیں وہ مکلف نہیں ہے, اور اس پر نہ دین کی پابندی ہے نہ خدا کے احکام. قدرت نمبر چار, نمبر تین عقل, نمبر دو بلوغ, اور نمبر ایک حیات یعنی زندگی. تو حیات ہو, بلوغ ہو, عقل ہو, قدرت، چار چیزیں جمع ہو تو انسان وہ انسان بنتا ہے جس کے لیے ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جس کے لیے سارے واجبات و مستحبات و مکروہات و حرام. البتہ یہ جو چار باتیں آئیں گی جب تو انسان مکلف بنے گا احکام تکلیفی کا، لیکن احکام وضعی کا جو آدمی، احکام وضعی جو ہے وہ ایسے آدمیوں پر بھی آتے ہیں جن میں ان میں سے کچھ باتیں کم ہو، مگر اس کی ڈیٹیل بات ہے. آج کا درس وقت ختم ہو گیا، اب چار کلاسیں اور باقی ہیں جس میں پوری فقہ تو کور نہیں ہوگی، کسی ایک حصے کو لے کر اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ کم سے کم اس کے اندر آپ کو یہ لگے کہ ہاں اطمینان کے ساتھ ہمیں کوئی چیز پتہ چلی. پہلے تو ایک اعلان، سولجر بازار کے طلبہ و طالبات کی آسانی کے لیے اس درس کی کیسٹیں ان کو اس درس کے بعد ایشو کی جائیں گی، متعلقہ طالب علم درس کے بعد رجوع کر لیں. اور ایک سوال جو پیش کیا گیا، سوال یہ کہ کیا ایسے مجتہد کی تقلید جائز ہے جو اجماع کی مخالفت کرے؟ جی نہیں، ایسے مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے جو اجماع کی مخالفت کرے، مگر یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں مجتہد نے اجماع کی مخالفت کی، یہ مجتہد ہی فیصلہ کر سکتا ہے. غیر مجتہد کو کیا پتا کہ کہاں پر اجماع ہے کہاں پہ نہیں. اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بتا دوں کہ 10 مجتہدوں کی کتاب ہمارے پاس پہنچی، آقائے خوئی اور آقائے خمینی اور آقائے محسن حکیم اور آقائے برجن، وہ کسی مسئلے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. انہوں نے کہا فلاں مسئلہ اجماعی ہے. پھر 11 مجتہد نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اب ہم تو کہیں گے دیکھیے اتنے بڑے بڑے مجتہدوں نے بتا دیا اجماعی ہے، پھر یہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، یہ غلط مجتہد. مگر نہیں، اجماع کی مخالفت حرام، لیکن 10 آدمی کہہ دیں کہ فلاں مسئلہ اجماعی تو کیا اس سے وہ مسئلہ اجماعی ہو جائے گا؟ چاہے وہ خوئی اور خمینی جیسے ہی عالم کیوں نہ، نہیں اس سے اجماعی نہیں ہوگا. تو عام طور پر جو کم علم آدمی یا تھوڑے پڑھے لکھے آدمی بھی بعض مجتہدوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا فتویٰ دیا جو اجماع کے خلاف، یہ خود یہ کہنا کہ اجماع کے خلاف ہے، یہ ایک مجتہد یا مجتہد کے قریب قریب ہے وہی کہہ سکتا جسے پتا ہو کہ کن مسئلے میں اجماع. کیونکہ ہمارے بعض بڑے بڑے علماء بہت سے مسائل کے بارے میں لکھا کہ وہ اجماعی، اب بعد میں جو تحقیق کی گئی تو پتا چلا ان کو غلط ہے، وہ سمجھ رہے تھے اجماعی. شہید اول اور شہید ثانی جیسے فقیر وہ بعض مقامات پر ٹھوکر کھا گئے. معاذ اللہ اس سے مقصد نہیں کہ خطا یا غلطی ہوئی ہے، وہ تو معاف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اجماعی. اب ہم کہ اتنے بڑے مستحد نے کہہ دیا کہ فلاں مسئلہ اجماع کا ہے، اس کے بعد کوئی اور فتویٰ دے رہا ہے تو یہ بعد والا غلط. نہیں، بعد والے نے اس لیے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس کی تحقیق میں یہ بتایا کہ شہید اول کو غلطی ہوئی، ورنہ اس مسئلے میں پہلے سے بھی مخالفت تھی اور یہ اجماع کے خلاف. تو اصول کی حد تک یہ سوال صحیح کہ اگر کوئی مستحد اجماع کے خلاف فتویٰ دے تو وہ بیکار ہے، اس کی تقلید جائز نہیں. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ اس نے اجماع کے خلاف فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا، یہ اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک خود اس مستحد سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیسے فیصلہ دیا، تم نے یہ فتویٰ کیسے دیا. خود اس سے پوچھنا پڑے گا، خالی اس کی کتاب یا مسئلے کو سن کر یہ حکم لگانا غلط ہے کہ یہ مسئلہ اجماع کے خلاف. خصوصیت کے ساتھ جب اصول فقہ میں ایک بات طے شدہ کہ شیخ طوسی کے بعد جن جن مسائل کو کہا گیا اجماعی ہے وہ سب غلط، دھوکا ہوا ہے لوگوں کو. کیونکہ شیخ طوسی ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک جینیس آدمی تھے اپنے دور سے، فقہ میں ایک اس منزل پر پہنچ گئے کہ شیخ طوسی کے بعد جتنے مجتہدین آئے 100 سال تک وہ سب شیخ سے اتنے متاثر تھے کہ خود مجتہد، مگر کسی مسئلے میں فتویٰ دینے کی ہمت نہیں. اگر ان کی تحقیق نے بتایا بھی کہ فلا مسئلے میں شیخ طوسی کا نظریہ ہم کو غلط لگ رہا، ہمت ہار جاتے تھے کہ نہیں ہم یہ کیسے کہہ سکتے، شاید ہم سے کہیں غلطی ہوئی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. 100 سال تک اجتہاد معطل رہا، مجتہد پیدا ہوتے رہے، کیونکہ حوضے کا نظام ایسا ہے کہ اس میں مجتہد بن کے رہے گا، مگر وہ فتویٰ دینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اپنے اندر. اسی لیے جو مسئلہ شیخ طوسی کا 100 سال تک سارے علماء اس کے ساتھ، نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا پھر بعد میں شیخ طوسی کے نواسے ابن ادریس ہلی نے آ کر اس چیز کی مخالفت کی، کہا کہ میرے نانا بہت بڑے عالم صحیح معصوم نہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، غلط مسائل ہیں، اور کتاب لکھ کر اس سلسلے کو انہوں نے چینج کیا. اب ہوا یہ کہ 100, 200, 300 سال کے بعد جب مجتہدین آئے، وہ جب کسی فتوے کو جمع کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ فلاں مسئلے میں شیخ طوسی اور 100 مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے واجب، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اجماع. مگر یہ اجماع نہیں، اجماع میں ضروری ہے کہ ہر مجتہد اپنی ذاتی رائے قائم کرے، اگر کسی اور مجتہد کی بات سے متاثر ہو کر کہا کہ بات صحیح ہے یہ مسئلہ اجماعی نہیں بنتا. اس لیے اصول فقہ میں ایک بات اپنی جگہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ طوسی سے پہلے جو مسئلے متفقہ ہیں ان کو ہم اجماع مانیں گے, شیخ طوسی کے بعد والے مسئلوں میں جب تک کہ یہ تحقیق نہ کی جائے کہ یہ سب ہاں کرنے والے اور گردن ہلا دینے والے تحقیق کے بعد ہیں یا وہ شیخ طوسی سے متاثر ہو کر ہیں, اس وقت تک ان کے قول کو ہم متفقہ قول نہیں مانیں گے. خیر, دوسرا سوال یہ کہ اجماع مرکب میں دو کے خلاف تیسرا نظریہ قائم کرنا غلط, تو کیا وہاں تین کے خلاف چوتھا اور چوتھے کے خلاف پانچواں نظریہ دینا غلط ہے یا کوئی اور کنڈیشن ہے؟ دو کے مقابلے میں تیسرا نظریہ دینا غلط, اس کے بعد کا مسئلہ کیا خود اختلافی مسئلہ. ہر مجتہد نے اس میں ایک نظریہ قائم کیا ہے, تو میں نے اصول فقہ میں وہ چیزیں لی ہیں جو 90% علماء کے نزدیک متفق. دو کے بعد تین, تین کے بعد چار, چار کے بعد پانچ, پانچ کے بعد ایک لاکھ, ایک لاکھ کے بعد دو لاکھ, تو ہر مسئلہ اجماع مرکب بن گیا. تو یہ ایک خود ایک اختلافی مسئلہ کہ کہاں تک اجماع مانیں گے اور کہاں کے بعد اجماع نہیں مانیں گے, اس اعتبار سے اس سوال کا جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک سوال یہ کہ قضاوت مستحد کا حق, تو کیا پاکستان کے ماحول میں جج یا وکیل بننا حرام؟ بے شک اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ پاکستان کے ماحول میں جج یا وکیل بننا حرام ہے, اور اگر کوئی یہ پیشہ اختیار کرنا چاہے تو ایک ہی طریقہ اور کتنا آسان طریقہ, مگر لوگ کتنا نظر انداز کرتے ہیں اس طریقے کو اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ جتنے بھی جج یا وکیل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود ایسا افلاطون یا فلاسفر سمجھتے ہیں کہ وہ نہ کسی مجتہد کو مانے نہ کسی اور, ہم کو زیادہ قانون آتا ہے, ورنہ اس کا طریقہ بہت آسان, اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ان کو ایک منٹ میں سارا حرام جو ہے ان کا حلال میں بدل گیا. کیونکہ روایت کہ لا یجلسو علی مسند القضاوہ, کہ جج کی کرسی پر نہیں بیٹھتا یا نبی یا ولی یا شقی, یعنی بدترین رشتہ, ان تین کے علاوہ چوتھا تمہیں جج نظر نہیں آئے گا, یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا یا بدترین انسان بیٹھا ہوا نظر آئے گا. تو اس لیے حق صرف نبی اور ولی کا, پھر نبی اور ولی نے یہ حق مستحق کو دیا. اب اگر کوئی وکیل بننا چاہے یا جج بننا چاہے بہت ہی آسان, میں نے مسئلہ بتایا میرے جاننے والوں میں جو جج تھے, یعنی ایک محدود ایریا کے لیے, کینٹونمنٹ کے علاقے کے لیے انہوں نے اس پر عمل کیا, ایک منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بہت آسان کہ آپ کو وکالت پڑھنا ہے یا وکیل بننا یا جج بننا ہے, اس کے امتحان میں شریک ہو رہے ہیں, مستحق سے یا اس کے وکیل سے جا کے اجازت دے لیجیے, کیونکہ مستحق قاضی بن سکتا اور اگر چاہے تو اپنی جگہ کسی اپنے نائب کو بھی قاضی بنا سکتا, اس سے صرف اتنی اجازت لے لیں کہ میں اس حکومت کا جج بننا چاہتا ہوں یا وکالت کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ایک منٹ میں اجازت دے دیں گے, ایک شرط لگا دیں کہ آپ کوئی حرام کام نہیں کریں گے, کسی مظلوم پر ظلم نہیں کریں گے, ظالم کا فیور نہیں کریں گے, وہ تو ویسے بھی واجب ہے اگر وہ نہ بھی کہے, مگر اس سے اجازت لے لیں تو اب جو آپ جج بنے وہ مستحق کی اجازت سے بنے, اس لیے بالکل صحیح ہو گیا. اب جو آپ وکیل بنے حاکم شرع کی اجازت سے بنے, اس لیے بالکل جائز ہو گیا. اور کوئی سوال؟ جی دو سوال پوچھے گئے ہیں پہلے مرحلے میں. تو پہلا سوال جو ہے وہ واقعا ایک چیز نظر انداز ہو گئی تھی, یہ سوال تھا کہ غسل کا جو جزء آخر, اس کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ اس کو میں نے کیا ہے یا نہیں کیا, صرف یہ مسئلہ, اگر جزء آخر کے علاوہ کسی اور جزء کے بارے میں شک ہو تو قاعدہ تجاوز چلے, جزء آخر کے بارے میں شک ہو کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے تو قاعدہ تجاوز چلے, اور اگر جزء آخر کے بارے میں یہ شک ہو کہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا, تو اصول تو باقی چیزوں میں ہے کہ یا موالات ختم ہو جائے اور یا پھر کسی مستحب یا واجب کام میں لگ جائے. یہاں پہ مستحب اور واجب کام میں لگنا تو سمجھ میں آتا ہے, موالات ختم ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ بس یہ ذرا میں اس کی وضاحت نہیں کر پایا, یہ مجھ سے ایک غلطی کہہ لیجیے, اگرچہ بات صحیح ہے مگر اس کی وضاحت نہیں ہوئی کہ غسل میں موالات سے کیا مراد. غسل میں موالات سے مراد آقا خوی کے نزدیک ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان میں سے کوئی چیز ہو جائے, مثلا پیشاب کر لیا جاتے یا سو گئے, اب جو ہے یہ مانا جائے گا موالات ختم. یعنی اگر غسل کے بیچ میں بھی یہ کام ہوتا تو آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑتا, یعنی ایک نئی چیز. اور آقا خمینی کے نزدیک موالات ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مرحلہ آ جائے کہ کوئی دوسرا غسل واجب ہو جائے, مثلا پھر جنوب ہو جائے یا پھر عورت حائضہ ہو جائے یا مت میت کر لے. تو آقا خمینی کے نزدیک تو یہ تو بڑا لمبا پیریڈ ہے, تو ان کے نزدیک ایک ہی چیز بچی کہ کسی واجب یا مستحب کام میں لگ جائے, کوئی صاحب کے نزدیک بہرحال پھر بھی دونوں باتیں باقی رہیں. دوسرا سوال کہ اگر کسی میت کو غسل دیا جائے تو کس کی تقریر کے مطابق دیں گے، اپنی یا مرنے والے کی؟ اگر یہ سوال اپنی جگہ بہت مناسب ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے غلط فہمی کے نتیجے میں ہے. تو سوال بھی صحیح اپنی جگہ، لیکن اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر دوں. کہ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام اگر آدمی اپنی طرف سے اپنے لیے کر رہا ہے تو اپنی تکلیف دیکھی جاتی ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے تو اس کی تکلیف دیکھی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے ہم کر رہے ہیں. مثلا وکالت، وکالت میں یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، کسی اور کی طرف، یعنی یہ کورٹ والی وکالت نہیں، نائب بنانا جو ہوتا ہے. مثلا نکاح میں لڑکا اور لڑکی جو دو عالموں کو اپنا نائب بناتے ہیں جو نکاح پڑھتے ہیں، یہ عالم نائب ہیں لڑکے اور لڑکی، تو یہ جو نکاح پڑھ رہے ہیں اپنا نکاح تو نہیں پڑھ رہے، ساری گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے گی اگر اپنا نکاح ہو جائے. وہ نکاح تو پڑھ رہے ہیں اس لڑکے اور لڑکی کا، صرف اس کی طرف سے آ کر بیٹھے. اس لیے اب نکاح پڑھنے میں ان کو خیال رکھنا ہے کہ لڑکا کس کی تقلید میں ہے یا لڑکی کس کی تقلید میں. یہ مسئلہ میں اور واضح کر دوں مثال سے. آقا شاہرودی ایک مشتہد عالم گزرے ہیں جو آقا محسن حکیم کے بعد سے آقا خلیل کے ساتھی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ نکاح میں لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں. کوئی اور خمینی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکی کے ساتھ باپ کی اجازت ضروری ہے. آپ فرض کیجیے نکاح پڑھنے والا آقا شاہرودی کی تقلید میں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف لڑکی سے پوچھ کے نکاح پڑھ دے گا کہ بھائی میں جس کی تکلیف میں ہوں تو کہتا ہے باپ کی اجازت نہیں. نہیں، اپنی تکلیف نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ کام تم اپنے لیے نہیں کر رہے، جس کے لیے کر رہے ہو اس کی تکلیف دیکھو. یا مثلا کسی نے ہم کو نائب بنایا، یہ پیسے لے جا کر آپ خون کے ہیں پہنچا دیں، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم خود صاحب کے مقلد ہیں، انہوں نے کہا کہ سہنے سادات آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں تو ہم دے کے آ جائیں. نہیں، دینے والا خمینی صاحب کا مقلد، تو اب ہم اس کی تقریر کے مطابق پہلے اس کے وکیل کو پہنچائیں گے، مشتہد کے وکیل کو، اور ان سے اجازت لیں. تو جن کاموں میں ہم کو نائب بنایا جائے، کام کسی اور کا ہے، ہم بیچ میں صرف ذریعہ، اس میں تقریر کو ساتھی کی دیکھی جائے، اور جو کام انسان پر خود واجب خود کرنا اس میں اپنی تقریر دیکھی جائے. تو اسی انداز سے مسئلہ میت کا مسئلہ یا نماز اجارے کا مسئلہ، کہ ہم کو پڑھنا ہے مرنے والے کی طرف سے نماز، لیکن جب پیسے لے لیے ہم نے تو ہم پر نماز واجب ہو. اب ہم پر واجب، ہم نہیں پڑھے تو یہ نہیں ہے کہ مرنے والا گناہگار ہوگا، ہم بھی گناہگار ہوں. تو یہ نماز اجارہ ہم اپنی تکلیف سے پڑھیں گے. اسی طریقے سے مسح میت، یہ نہیں ہے کہ خود غسل میت، یہ نہیں ہے کہ مرنے والے پر غسل واجب تھا اس نے نہیں کیا، یہ ہم کو اجازت دے کر گیا اس لیے ہم کر رہے ہیں. نہیں، یہ غسل مرنے والے پہ واجب نہیں، یہ غسل ہم پر واجب ہے، اسلام نے ہم پہ واجب کیا، اس لیے ہم کو اپنی تکلیف دیکھنا پڑے گی. تو غسل میت میں مرنے والے کی تکلیف سے کوئی تعلق نہیں، اپنی تکلیف دیکھنا پڑے گی. اب اس میں جو میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس سوال کی وجہ یہ، اور اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہو سکتی، کہ بھائی آقا خوئی غسل کا طریقہ کچھ اور بتاتے ہیں، آقا خمینی کچھ اور بتاتے ہیں، تو اگر ہم آقا خوئی کی تقریر میں تو میت کو غسل اپنے طریقے سے دیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آقا خوئی نے یہ جو غسل کا طریقہ الگ بتایا، یہ ہے زندہ کے غسل کا. میت کے غسل میں آقا خوئی کا بھی فتویٰ یہ کہ میت کو نہلایا جائے تو تین حصوں میں کر کے، پہلے سر و گردن، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ. میت کا غسل آقا خوئی کے نزدیک دو حصوں میں کرنا غلط ہے، اس میں تو ہمارے سارے مستحبین ایک ہی طریقہ بتا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر بات تھی تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے مرنے والے اور زندہ، لیکن اس کے علاوہ اپنی جگہ اصول صحیح ہے کہ اگر کسی اور مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مردے کی تکلیف کسی اور کی ہے، ہماری تکلیف کسی اور کی ہے، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں. جی جی، آپ کی ان کی بھی باری آ جائے گی. جی ہاں، سوال یہ ہے کہ صبح یقین تھا کہ پانی پر ہے، دوپہر کو شک ہو رہا ہے کہ پر رہا یا نہیں رہا، جبکہ ایک ساتھ ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ پانی استعمال ہو رہا، مگر یہ جو یقین ہے کہ پانی استعمال ہو رہا ہے اس کا کچھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہیں مسئلہ نہیں ہے کہ کور ٹنکی سے اگر پانی استعمال ہو تو وہ کور نہیں رہتی، یہ تو یقین ہے کہ پانی استعمال ہو رہا ہے، مگر یہ یقین نہیں ہے کہ اتنا پانی استعمال ہو گیا کہ کور سے کم ہے یا نہیں. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اتنا پانی استعمال ہو گیا تو مسئلہ بدل گیا، پھر ہم کو شک نہیں ہے، پھر ہمیں اب یقین ہے دوپہر کو کہ کور نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ یہ معلوم ہے کہ پانی استعمال ہو رہا ہے، شک یہ ہو رہا کہ کیا صبح سے اب تک کتنا پانی چلا گیا جس سے کور سے یہ کم ہو جائے، یا اتنا پانی نہیں گیا بلکہ معمولی سا اتنا کم پانی گیا ہے کہ پھر بھی کور پانی باقی ہوگا. یہ مسئلہ یہی ہے کہ ضائع ہونے کا یا پانی استعمال ہونے کا یقین ہے، مگر استعمال ہونے والے پانی کی مقدار میں شک ہے. اس لیے ہم سما والا یقین ابھی تک باقی رکھیں. اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ نہیں پانی استعمال ہوا ہے اور اتنا استعمال ہو گیا ہے کہ اب یہ کچھ سے کم رہ گیا ہوگا تو شک کا مسئلہ ہی میرا دوسرا یقین پیدا ہو گیا, اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے. گفتگو اختتام کو پہنچی, انشاءاللہ اب اتوار کے دن باقی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے.
مال وہ بارہ کرایا ہے, اس سے پوچھ کا مطلب ہے. تو حرام ہے مگر اس قبضے کا جو پیسہ ہے وہ چاہیے, وہی مطلب ہے.